رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
حضرات محترم سامعین کرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور انسان اس کا خلیفہ ہے ساری کائنات کو انسان کے لیے اس نے مسخر کیا ہے اور انسان کو آزادی عطا فرمائی ہے انتخاب کی اور عمل کی چاہے تو نیک بن جائے چاہے تو بدکاری اختیار کر لے چاہے تو مومن مطیع فرمان بن جائے چاہے تو کافر اور باغی بن جائے سرکش بن جائے لیکن دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے دونوں کے اعمال اور حالات زندگی ایک جیسے نہیں تو دونوں کا نتیجہ بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا اگر دو الگ الگ بیج الگ الگ زمینوں کے اندر کاشت کیے جاتے ہیں تو ان دونوں کا پھل ایک جیسا نہیں ہو سکتا جیسا بیج ہوگا ویسا پھل ہوگا جیسے اعمال ہوں گے ویسا نتیجہ ہوگا اللہ رب العالمین نے مجبور نہیں کیا انسانوں کو کہ یہی راستہ اختیار کرو بتا دیا کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے شعور عطا کیا اس شعور سے کہا کہ فیصلہ کر لو قد تبین الرشد من الغی کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح طور پر الگ الگ بیان کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے
इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा।
हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया, चाहे तो शुक्रगुजार बन जाए, चाहे तो नाफरमानी इख्तियार कर ले, लेकिन शुक्रगुजारी का अंजाम अल्लाह की रजा है और नाफरमानी का अंजाम अल्लाह का अजाब है। दुनिया में बाज़ुकात वो अजाब इंसान पर वारद नहीं होता, बागी और सरकश दुनिया की जिंदगी में महफूज रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपना फैसला है, लेकिन जो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में खुली छूट दे देता है तो उसके बारे में भी कुरान ने बताया कि खुली छूट जो है इसका माना क्या है। कई कमजोर ईमान के लोग समझते हैं कि जिसको खुली छूट मिली हुई है और मनमानी कर रहा है शायद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक पसंदीदा है, वरना अल्लाह उसको पकड़ लेता। और आगे बढ़कर फिर शैतान ये बात भी जहन में डाल देता है कि अगर उसको पकड़ा नहीं जा रहा तो फिर शायद अल्लाह है ही कोई नहीं, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है,
वला यहसबन्ना अल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मन वलहुम अज़ाबुम मुहीन।
जिनकी रस्सी हमने दराज कर दी है और वो बगावत और सरकशी में बड़े जरी हो गए हैं, अपने बारे में वही भी ख्याल ना करें और दूसरे भी उनके बारे में यह ख्याल ना करें कि वो पकड़ से बच जाएंगे और ये रस्सी दराज करना उनके लिए कोई बेहतर है, ये ना समझें, ये रस्सी दराज करना उनके लिए जहर कातिल है। हम उनकी रस्सी दराज किए चले जा रहे हैं कि वो अपनी कश्ती को गुनाहों से अच्छी तरह भर लें, फिर हम बीच मंझधार के उसको डबाएं और अपने गुनाहों का अंबार लिए हुए हमारे सामने हाजिर हों और हम फिर उनको जिल्लतनाक अजाब में मुबतला कर दें। इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो आजादी दी है अमूमन उस आजादी को उसने गलत इस्तेमाल किया है। आप भी ये आजादी इजहार के नाम पर यूरोप जो कुछ कर रहा है ये आजादी इजहार नहीं है, आजादी इजहार की हुदूद होती हैं, आजादी इजहार के आदाब होते हैं, आजादी इजहार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और किसी दूसरे शख्स को गाली देना यह आजादी इजहार नहीं, ये बदतहजीबी है। किसी के हुकूक छीन लेना ये आजादी नहीं है, ये आजादी की नफी है। किसी की दिल आजारी करना, किसी को अजियत पहुंचाना, ये सब आजादी के खिलाफ चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजादी तो दी लेकिन इंसान ने उसका मफहूम समझा नहीं, उस आजादी को गलत इस्तेमाल किया, शैतान बन गया, हुदूद फलांग गया, और जब हुदूद फलांगता है तो समझता है मैं बड़ा ताकतवर हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करता है ऐसे लोगों का,
फअम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्द वकालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा अवलम यरौ अन्नल्लाहा अल्लज़ी खलकहुम हुवा अशद्दु मिन्हुम कुव्वा।
कौम आद ने सरकशी अख्तियार की और कहने लगे हमसे ताकतवर कोई नहीं है, सबसे ताकतवर हम हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी की कुव्वत जिन लोगों के पास है उन्हें मालूम होना चाहिए उनसे पहले भी कौमें गुजरी हैं, कुव्वत की मालिक थी, वसाइल पर कब्जा था, वो भी बहक गई अपनी कुव्वत के नशे में, बदमस्त हो गई। आज भी ये कौमें अपने उस कुव्वत के नशे में बदमस्त हो गई है। अल्लाह फरमाता है कि उन्हें यह मालूम नहीं था कि वो अल्लाह जिसने उनको पैदा किया है वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। फिर हमने उन पर एक अजाब भेज दिया, एक बहुत ही जहर आलूद तूफान था जो उन पर आ गया, सबको मिलिया मेट कर दिया। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ने वाले लोग हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी गुजारने कहा कि उनसे भी छीना, उसने उनको भी जिंदगी गुजारने का हक दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बता दिया कि दुनिया की इस जिंदगी में तो हम तुम्हें ये सब कुछ दे रहे हैं। ला यगुर्रन्नक तकल्लुबुल लज़ीना कफरू फिल बिलाद मताउन कलीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बिसल मिहाद। ये थोड़ा सा जो हमने साजो सामान दिया है लोगों के नजदीक वो बहुत होता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये सारी दुनिया भी बहुत कलील सामान है। सारी दुनिया का खजाना भी अगर किसी के पास है तो कुछ भी नहीं है ये, اور انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، دوسرے بھی سمجھتے ہیں اس کے پاس بہت کچھ ہے، متاع قلیل. فرمایا یہ متاع قلیل ہے، کچھ عرصے کے لیے انسان کے پاس ہے، چھن جائے گی انسان سے، پھر اس کے بعد حاضر ہوگا اللہ کے دربار میں، اور جو پکڑا ہوا زنجیروں میں جکڑا ہوا حاضر ہوگا اس کا انجام بہت برا ہوگا. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم، ٹھکانہ اس کا دوزخ کی آگ ہوگا. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ سے لڑائی لڑتے ہیں اور اللہ کے رسول سے لڑائی لڑتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے رسول کا ذکر کیا ہے، اپنا ساتھ ذکر کیا ہے، اگر رسول پر کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے تو صرف رسول پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا، وہ اللہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. اگر رسول کی توہین کر رہا ہے تو اللہ کی توہین کر رہا ہے، اگر رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے تو اللہ کو اذیت پہنچا رہا ہے. جو لوگ اللہ سے لڑائی لڑتے ہیں اور اللہ کے رسول سے لڑائی لڑتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ انتہائی رسوا اور ذلیل ہونے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ذلت ان کا مقدر ہے، یہ بدترین مخلوق ہیں جو اللہ کے رسول کو اذیتیں پہنچاتے تھے. ان کا انجام لوگوں نے دیکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جس نے بھی کی ہے، ایسا عبرتناک انجام ہوا ہے کہ تاریخ کے اندر ایک مثال بن گیا. ابو لہب آپ کا چچا تھا، اور چچا ہونے کے باوجود آن حضور کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، دعوت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا تھا، اور دعوت اسلامی کا اور اللہ کے دین کا راستہ روکنے والے جان لیں کہ وہ ابو لہب کا کام کر رہے ہیں، وہ کسی بھی حیثیت اور کسی بھی روپ میں ہوں، کسی بھی لباس اور کسی بھی وردی میں ہوں، کسی بھی رنگ روپ کے ساتھ ہوا آئیں سامنے، جو اللہ کے دین کا راستہ روکتے ہیں وہ ابو لہب کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ ابو لہبی ہیں. ابو لہب نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں. نبوت سے قبل آ حضور کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے منسوب تھیں، اور ان کا نکاح بھی ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. جب آ حضور اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو ابو لہب دشمن بن گیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ بدبخت بھی اپنے باپ کی بات کے اوپر اس کے جھانسے میں آ گئے، اور نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، ان میں سے دو جو دونوں تھے عتبہ اور عتیبہ، تو عتیبہ تو اتنا بدبخت اور اتنا ذلیل اور کمینہ انسان تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی، آن حضور کے اوپر نہیں پڑا اس کا ناپاک تھوک. اور یہ جان لیجئے چاند پر کوئی تھوکے تو چاند پر تو نہیں تھوک سکتا، ماہ مبین تھے، سراج منیر تھے، اللہ کے محبوب تھے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، خدا کے بعد اس کائنات میں انہیں کا مقام ہے. ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہمارا سب کچھ ان پر قربان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ کیا، کسی کی بیٹیوں کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دینا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر ایک مظلوم، اس مظلوم کے ساتھ یہ سلوک کہ اس کے چہرے پہ تھوکنا، کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی جسارت تھی. تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر یہ کہا کہ پروردگار، یہ ساری حدوں کو پھلانگ گئے ہیں، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو ان پر مسلط کر دیں. اور اللہ رب العالمین نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ، تاریخ میں مذکور ہے، صحیح مستند حوالے موجود ہیں کہ ابو لہب نے جب یہ بات سنی تو وہ یہ بات تو جانتے تھے کہ اس زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں نکلا، اور اس زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اسے خطرہ لاحق ہو گیا اپنے بیٹوں کے بارے میں. ایک تجارتی سفر میں گئے تھے، ابو لہب بھی تھا اور بہت سارے تاجر تھے، اس کے دونوں بیٹے بھی ساتھ تھے. جنگل میں ایک رات آ گئی، جنگل میں جب رات آئی، رات گزارنی وہاں گزارنی گزارنا تھی تو ابو لہب نے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تمہیں معلوم ہے محمد نے میرے بیٹوں کے بارے میں یہ بات کہی تھی، تو میرے بیٹوں کی حفاظت کرو۔ تو انہوں نے سارا سامان تجارت جمع کر دیا ایک جگہ پر، اس کا ایک چبوترا سا بنا دیا، اس کے گرد اونٹ بٹھا دیے اور اس چبوترے کے اوپر ابو لہب کے بیٹوں کو لٹا دیا، اور باقی سب لوگ اونٹوں کے باہر لیٹے تاکہ یہ بھی ان کی حفاظت کے لیے وہاں اگر کوئی خطرہ ہو تو کام کر سکیں۔ لوگ جو مقامی لوگ تھے ان سے انہوں نے سنا تھا کہ اس جنگل میں ایک شیر ہے، اور جس خالق کائنات نے شیروں کو اور چیتوں کو پیدا کیا ہے انہیں اسی کے حکم سے وہ کہیں جاتے ہیں۔ ابو لہب کو بڑا فکر تھا اس بات کا۔ رات کے وقت کوئی جنگل سے جانور آیا، شیر تھا، چیتا تھا، کیا تھا؟ وہ تو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا اللہ کا کوئی کارندہ تھا، اور اس نے چھلانگ لگائی اور ساز و سامان کے اوپر جہاں ابو لہب کا بیٹا اتیبا لیٹا ہوا تھا جا کر اس کو اٹھایا، اور اٹھا کر لے گیا اور چیر پھاڑ دیا۔ دوسرا جو تھا اس نے اگرچہ آن حضور کو اذیت پہنچائی تھی لیکن یہ گستاخی نہیں کی تھی، فتح مکہ کے وقت میں وہ آن حضور کے سامنے سرنگوں ہو کر حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا عتبہ میں نے اللہ کی خاطر تجھے معاف کر دیا، لیکن عتیبہ جس نے وہ حرکت کی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں سے کسی جانور کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ خود ابو لہب کا انجام کیا وہ آپ جانتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، وہ جس نے آن حضور کی گستاخی کی تھی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آن حضور خاموش ہو گئے، اللہ رب العالمین نے جواب دیا۔ آج بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرنے والے یا آن حضور کی گستاخی کرنے والے جب گستاخی کرتے ہیں تو آن حضور تو اپنے روزہ اطہر میں خاموش ہیں، آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ رب کائنات اور عرش عظیم کا مالک وہ تو موجود ہے، وہ خاموش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو معاف کر دیتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین اللہ رب العالمین نے ابو لہب کو معاف نہیں کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے اور تباہ و برباد ہو جائے ابو لہب، اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے والے وہی ذلیل ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ذلیل ہیں، اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، سارے جسم پر پھوڑے نکل آئے، لوگوں نے کہا کہ اس کے قریب بھی جو جائے گا اس کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی، اس کے قریب اس کے گھر والے بھی نہیں جاتے تھے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی کام نہیں آئے گا اور اس کی اولاد بھی کام نہیں آئے گی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جب مر گیا تو دفن کرنے کے لیے، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اس کے بیٹوں نے پھر حبشی غلاموں کو بہت پیسہ دے کر کہا کہ یہ چارپائی کے ساتھ بانس باندھ کے اٹھا کے لے جاؤ اور فلاں جگہ فلاں گھاٹی میں جا کر پھینک دو۔ انہوں نے اس گھاٹی میں ایک اندر پھینکا، اوپر سے پتھر برسا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک، یہ تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی ذات جو ہے وہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ آن حضور کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ کاغذ کا پرزہ جو آن حضور نے لکھوایا تھا، آن حضور لکھتے نہیں تھے خود، آن حضور نے لکھوایا تھا کاتب سے، اور اپنے صحابی کے ذریعے سے اس دور کے سپر نام نہاد سپر طاقت، نام نہاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے کسی کو اللہ کے سوا سپر نہیں مانا، اور یہ مسلمانوں کی کمزوری اور بزدلی ہے کہ آج امریکہ کو سپر مانتے ہیں۔ کوئی امریکہ سپر نہیں، ماضی میں کوئی ایران اور روم سپر نہیں تھا، آج کے دور میں کوئی امریکہ اور کوئی روس اور کوئی ہند اور کوئی برطانیہ کوئی سپر نہیں ہے، اللہ واحد ہے جو سپر ہے، اللہ کے سوا کوئی سپر طاقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا، سارے بادشاہوں کے نام خط بھیجے تھے، اور خط کیا تھا؟ پیار کا پیغام تھا، اور اسلام کیا ہے؟ محبت اور پیار کا پیغام ہے۔ نظام اسلام اللہ کے بندوں کے لیے نعمت ہے، اللہ کے بندوں کے لیے رحمت ہے، عدل و انصاف ہے۔ آن حضور نے اپنے خط میں لکھا کسرا کو، جو شہنشاہ تھا ایران کا، اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا تھا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے، اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو ساری یہ تمہاری قوم جو تمہاری وجہ سے تمہارے اس غلط راستے کے اوپر چل رہی ہے ان کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا، تو اسلام قبول کرو، اسی میں خیر ہے۔ اس نے کہا یہ خط کس کا خط ہے؟ تو کہا یہ عرب سے آیا ہے۔ اس نے کہا عرب میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام محمد ہے، اس نے لکھا ہے۔ تو اس نے کہا اس کو سزا دی جائے۔ فوراً غصے میں آ کر آگ بگولا ہو کر اور عراق میں اپنے گورنر کو حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو۔ اور ان کے نزدیک مدینہ کی بستی کی کیا حیثیت تھی، وہ اپنے آپ کو سپر کہنے والے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھاڑ دیا، زمین پر پھینک دیا اور اس کو پاؤں کے نیچے رون ڈالا۔ یہ درندگی تھی۔ دنیا میں ہمیشہ سفارتی تعلقات لوگ جو قائم کرتے ہیں تو ایک پیغام دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ سفارتی تعلقات احتجاجاً توڑ لیں، لیکن یہ کہ کسی کے سفیر کو پیغام لے آنے والے کو قتل کر دیں یا اس کی توہین کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ تو پیغام لے کر آیا، جا میں تجھے چھوڑتا ہوں، چلا جا فوراً یہاں سے نکل جا، اور اگر یہاں سے فوراً نہ نکل گیا تو پھر تیرے ساتھ بڑا بڑا برا انجام ہوگا تیرا۔ صحابی رسول جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صحابی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کیوں نہ ہو، جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو آن حضور کے نامہ مبارک کو پھاڑے جانے پر بھی دل کے اندر زخم محسوس کرتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ آن حضور کے توہین آمیز خاکے شائع کرنے پر تڑپ نہ اٹھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آن حضور نے اپنے صحابی کو تسلی دی، آج بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو تسلی دے رہے ہیں قرآن کے الفاظ میں، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہ کرو اور ہتھیار نہ ڈالو اور اپنے آپ کو کمزور نہ بنا لو، غلبہ تمہارا ہی مقدر ہے اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ تو وہاں حضور نے کیا فرمایا تھا اس وقت؟ صحابی کے سر پہ دست شفقت رکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس امت کے سر پہ دست شفقت آن حضور ہی رکھتے ہیں، آن حضور کا پیغام رکھتا ہے، آن حضور کی سنت رکھتی ہے، آن حضور کی لائی ہوئی کتاب اس کا سہارا بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا خط نہیں اس نے پھاڑا، انہ مزک ملکہ کل ممزک، قد مزک ملکہ کل ممزک، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اور جب گرفتار کرنے والا وہاں سے چلا تو راستے میں اس کو کسی نے بتایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں گرفتار کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا جاؤ جا کے کر لو گرفتار اگر ہمت ہے۔ جب وہاں پر آیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہاں حضور نے اسے کہا اچھا تو مجھے گرفتار کرنے آئے ہو، میرے رب نے تیرے بھیجنے والے جو تیرا آقا ہے اس کو کل رات قتل کروا دیا ہے۔ اس نے کہا ہیں کس نے قتل کروا دیا؟ اس کے اپنے بیٹے سے قتل کروا دیا ہے، خسرو پرویز کو اس کے بیٹے کیقباد نے قتل کر دیا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس کے تخت پر قبضہ کرنے کے باوجود بھی یہ کسروی سلطنت یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ٹکڑے میں بٹ گئی، اور سارے ٹکڑے اسلامی خلافت کا حصہ بنے، ایک ایک قلعہ فتح ہوتا چلا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سلطنت جو ان کے ہاتھ سے چھن گئی اور ساری کی ساری اسلام کی قلمرو بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے جب بھی کبھی انہوں نے گستاخی کی ہے امت کے اندر ایک غم و غصے کی لہر پیدا ہوئی ہے، لیکن غم و غصے کی اس لہر کو توڑ پھوڑ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس کا اس مسئلے کے ساتھ منفی تعلق ہے، مثبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے گستاخی کی ہے اس کی گستاخی پر آپ اپنے ملک کے اندر آگ لگا دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ اپنے ملک کے اندر کسی ایک چیز کو، ایک معمولی چیز کو بھی نقصان پہنچانا یہ خلاف اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے فیصلے اسلامی حکومتوں نے کیے جب اسلامی حکومتیں تھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں او آئی سی، کون سی او آئی سی ہے، کہاں ہے او آئی سی، کیا اس سے توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ کچھ لوگ ہیں کہ جو دشمن کے ایجنٹ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو غیر ملکی قوتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ان کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ان سے توقعات بالکل بے جا اور عبث ہیں, ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. جب اسلامی حکومتیں تھیں, جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار فرما بردار, آن حضور کی محبت سے سرشار لوگ حکمران تھے, اس وقت منظر اور تھا. اور حکمران یا حکومت کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس کو لاگو کرنا, اس کو نافذ کرنا, اس کی حیثیت اور ہے. کوئی انڈیویجول اٹھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. لیکن جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور نالے راہ نہیں پاتے تو کوئی نہ کوئی راستہ پھر وہ نکال لیتے ہیں اور آہ جو ہے وہ نکل آتی ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آج پھر صلیبی جنگوں کے زد میں ہے. عالم اسلام صلیبی جنگیں ہو رہی ہیں لیکن صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. اس طرف ریچرڈ ہے, مائیکل ہے, اس طرف صلاح الدین نہیں ہے, نور الدین زنگی نہیں ہے. المیہ یہ ہے, جب صلیبی جنگیں ہوئی تھیں سارا یورپ متحد ہو کر آیا تھا, ساری عیسائی قوتیں متحد ہو کر آئی تھیں اور بیت المقدس پر 90 سال تک قابض بھی رہی تھیں. 90 سال کے بعد ان کا قبضہ وہاں سے ختم کروایا گیا تھا جب صلاح الدین ایوبی میدان میں آیا تھا. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی اتنا عرصہ ہو گیا, اتنی مدت بیت گئی تو اسلام تو بڑا کمزور ہے. ہاں تاریخ میں آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے, نشیب و فراز آتے رہے ہیں. فراز کے بعد نشیب ہوتا ہے لیکن نشیب کے بعد پھر فراز ہوتا ہے. صلاح الدین ایوبی جب میدان میں نکلا تھا کسی کو یقین نہیں تھا کہ 90 سال سے جو شکست ہم کھا رہے ہیں تو فتح پا جائیں گے, لیکن اس نے جب جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اعلان کیا تو اللہ نے فتح دی. اور اکا کے دیوار کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر جب اس دعا مانگ رہا تھا تو اس نے کہا کہ رب کعبہ قبلہ اول دشمن کے قبضے میں ہے, اور ہمارے کعبہ کے بارے میں, ہمارے حرم کے بارے میں, حرم مکی کے بارے میں ان کے جذبات وہ بھی معلوم ہیں, اور ہمارے حرم مدنی کے بارے میں ان کے جذبات تو تشت از بام ہو چکے ہیں. جب یروشلم کے اندر بیٹھ کر بلغاریہ کے شہزادے نے جو اس اتحادی فوج کا حصہ تھا تو اس نے کہا تھا یروشلم لے لیا تو کیا ہوا, یہ تو ہمارا ہی تھا, ہم نے لے لیا, ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی جب مدینہ پر قبضہ کر لیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور مدینہ پر قبضہ کریں گے اور مسلمانوں کے پیغمبر کی قبر کھود ڈالیں گے. آپ اندازہ کیجئے ان کے عزائم. یہ وحشی قومیں ہیں, ہمیشہ وحشت دکھاتی رہی ہیں, ہمیشہ انہوں نے وحشیانہ کام کیے ہیں, اور پھر اس کی ہڈیاں نکالیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو صلاح الدین ایوبی نے بھی یہ بات سن لی تھی. جب صلاح الدین ایوبی کو فتح نصیب ہوئی اور یروشلم کو واپس ان سے چھین لیا اور تمام مسلمان ملکوں سے نکال باہر کیا تو پھر جنگی قیدیوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کون کون قیدی بنا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں, اور اس میں اس کا نام بھی تھا اس بدبخت کا جس نے وہ الفاظ کہے تھے جن الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنا بھی بڑا مشکل ہے. امیر شکیب ارسلان نے صلاح الدین ایوبی کے حالات لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جب یہ کہا کہ کون کون ہے جنگی قیدی تو اسی نقطہ نظر سے کہا تھا کہ وہ بھی ہے جنگی قیدیوں میں جس نے یہ گستاخی کی ہے, اور یہ تو اب ایک حکومت ہے, ایک حکمران ہے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے, انڈیویجول نہیں ہے, ایک نظام ہے, اس نظام کا نمائندہ ہے. تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کبھی کسی جنگی قیدی کو قتل نہیں کیا, جنگی قیدیوں کو قتل کرنا میں اچھا نہیں سمجھتا, لیکن اس شخص کو واللہ انی لاقتلہ بسیفی, خدا کی قسم اسے میں اپنے ہاتھ اور اپنی تلوار سے قتل کروں گا, خود قتل کروں گا. کسی اور نے کہا کہ میں قتل کر دوں, فرمایا نہیں, اگر میں اِلَّمْ اَفْعَلْ ہُو كَيْفَ أُقَابِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اگر میں نے اسے اپنی تلوار سے قتل نہ کیا تو میں حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا, میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. اسے قتل کر دیا, وہ اس واجب القتل تھا, اس نے گستاخی کی تھی, اس نے توہین کی تھی, اور دنیا کے ہر قانون کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں جن اصولوں کی خلاف ورزی بغاوت سمجھی جاتی ہے. اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایسا جرم ہے کہ وہ واجب القتل ہے, اور اس قانون کے کو بھی ختم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. 295C دفعہ کو ختم کر دو, توہین رسالت کا قانون ڈسکریمنیشن پیدا کرتا ہے, اس کو ختم کر دو, یہ مغرب سے کہا جاتا ہے, اور یہاں پرویز مشرف اس بات کے اوپر کئی مرتبہ ہرزہ سرائی کر چکا ہے. میرے دوستو اور بھائیو, جو فتنہ اٹھا ہے مغرب میں, اس فتنے کا جواب امت مسلمہ کے عام آدمی نے دیا ہے. عام آدمی جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. کسی وقت لوگوں کے جذبات حدود سے باہر نکل گئے ہیں, غلط کام بھی ہوا ہے, اس غلط کام کی ہم توثیق نہیں کرتے, لیکن یہ مسلمان حکومتوں کی بحیثی کی وجہ سے ہوا ہے. مسلمان ملکوں نے اگر ٹھیک اپنا فرض ادا کیا ہوتا, امت مسلمہ مطمئن ہوتی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں, وہ کبھی ان سے دوستیاں نہیں کر سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, ان کے بھائی, ان کے بیٹے, ان کے قبیلے کے لوگ, ان کے رشتہ دار, وہ بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی ہوں تو یہ رشتہ داریوں کے باوجود ان کے ساتھ دلی محبت نہیں کر سکتے. کیسے دلی محبت ان کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ کیسے ان کے حلیف بن سکتے ہیں؟ کیسے ان کی فرنٹ لائن سٹیٹ بن سکتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہوں؟ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہیں, اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیاں نہیں کرتے, انہیں کے دلوں کے اندر ایمان جڑ پکڑتا ہے, انہیں کی اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے. اور یہی ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام کی یہی شان تھی. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, جان لو کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. دوستو بھائیو اور بزرگو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق صحابہ کرام کو تھا, وہی تعلق اور اسی تعلق کی جھلکیاں امت مسلمہ کے اندر نظر آتی ہیں. اگرچہ کمزوریاں بھی ہیں, لیکن ایک عام مسلمان جو ہے اس کے دل میں محبت ہے, وہ غازی علم الدین بننا چاہتا ہے, اس کو راستہ نہیں پاتا. لیکن مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم ایک منظم انداز میں, پرامن انداز میں, قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں, اور جو ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے, ان سے نجات پائیں. یہ مسئلے کا حل ہے. یہ ہم اپنے ملک کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں. اگر ڈنمارک تک ہم نہیں پہنچ سکتے, ناروے تک نہیں پہنچ سکتے, یہاں اپنے ملک کے اندر تو مسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں, اور اس کو ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی گئی ہے, تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شر میں سے خیر نکالتا ہے. اللہ کے رسول کی توہین کی گئی یورپ میں اور پورے مغربی دنیا میں, اب ہاں حضور کی سیرت کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سیرت کیا ہے, اور سیرت ان کی انسانیت کی رہنما ہے, سیرت ان کی اندھیروں میں روشنی ہے, سیرت ان کی زخموں کے لیے مرہم ہے, سیرت ان کی پیاسوں کے لیے آب حیات ہے. اور انسانیت آج پیاسی ہے, بھٹک رہی ہے, اسے رہنمائی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یورپ میں بڑی پیمانے پر اور بڑی تعداد میں لوگوں تک سیرت کا پیغام پہنچے گا, اور سیرت کا پیغام پہنچے گا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتوحات پائی. انشاءاللہ اب بھی آپ کی سیرت فتوحات پائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں سچے اور مخلص مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.